بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد آداب المعاشرت سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے شیخ استاد والد یا اپنے سے بڑوں کے آداب اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تاویل یعنی بہانے نہ کرے کیونکہ غلطی کی تاویلات یعنی بہانے بنانا اس کا منشا مبنی تکبر ہے یعنی تکبر کی وجہ سے بہانے بناتا ہے اگر تکبر نہ ہو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لے حالت بود و غیبت میں بھی اس کے حقوق و آداب کا خیال رکھے یعنی حاضر میں جو ادب ہوتا ہے اس کی چیزیں ہیں اس کے استعمالی چیزیں ہیں یا اور اس کے معاملات ہیں اور اس کے متعلق گفتگو ہے تو اگر حاضر نہ بھی ہو استاد ہو شیخ ہو یا والد ہو یا کوئی بڑا ہو بزرگ ہو تو اس کی غیبت میں یعنی غیر حاضری میں بھی اسی طرح کے آداب کا خیال رکھیں گاہ گاہ تحائف سے خط و کتابت سے اس کا دل خوش کرتا رہے اپنے ہاتھ سے استاد کی کوئی چیز خراب ہو جائے یا ضائع ہو جائے یا اور کوئی نقصان ہو جائے تو اس کو خوبصورتی اور ادب کے ساتھ عرض کر دے کہ مجھ سے ایسا ہو گیا اس کا چھپانا تکلیف پہنچانا ہے اور یہ خلوص کے خلاف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع کے خلاف ہے صحابہ کرام کو دیکھیے اگر ان سے غلطی ہوتی تھی تو عرض کر دیتے تھے اور بہت سے حقوق و آداب ہیں مگر ذہین آدمی کے لیے اسی قدر لکھنا کافی ہے وہ اس سے اور حقوق بھی سمجھ سکتا ہے بہشتی زیور میں عقیقے کی رسموں کا بیان ایک یہ بھی رسم ہے کہ جس وقت بچے کے سر پر اس طرح رکھا جائے فوراً اسی وقت بکرا ذبح ہو یہ بھی محض لغو ہے شرع سے چاہے سر مونڈنے کے کچھ دیر بعد ذبح کرے یا ذبح کر کے سر مونڈائے سب درست ہے غرض کہ اس دن یہ دونوں کام ہو جانے چاہیے قربانی کا سر نائی کو دینا اور ران دائی کو دینا ضروری سمجھنا یہ بھی لغو ہے چاہے دو یا نہ دو دونوں اختیار ہیں پھر اپنی من گھڑت جدی شریعت بنانے سے کیا فائدہ ران نہ دو اس کی جگہ کوئی گوشت دے دو اس میں کیا نقصان ہے بعض جگہ یہ بھی دستور ہے کہ عقیقے کی ہڈیاں توڑنے کو برا جانتے ہیں دفن کر دینے کو ضروری جانتے ہیں یہ بھی محض بے اصل بات ہے یہی خرابیاں اس رسم میں ہیں جو دانت نکلنے کے وقت ہوتی ہیں کہ کنبے میں گھونگھریاں تقسیم ہوتی ہیں اور ان کا ناغہ ہونا فرض و واجب کے ناغے سے بڑھ کر برا اور عیب سمجھا جاتا ہے اسی طرح کھیر چٹائی کی رسم کے چھٹے مہینے بچے کو کھیر چٹاتی ہیں اور اس روز سے غذا شروع ہوتی ہے یہ بھی خواہ مخواہ کی پابندی ہے جس کی برائی معلوم کر چکی ہے اسی طرح وہ رسم جس کا دودھ چھڑانے کے وقت رواج ہے مبارکباد کے لیے عورتوں کا جمع ہونا اور خواہی نہ خواہی ان کی دعوت ضروری ہونا کھجوروں کا تقسیم ہونا غرض ان سب کا ایک ہی حکم ہے اور بعض جگہ کھجوروں کے ساتھ ایک اور طرح ہے کہ ایک کورے گڑے میں پانی بھر کر اس پر بعض تاپ کھجوریں رکھ کر لڑکے کے ہاتھ سے اٹھواتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ لڑکا جتنی کھجوریں اٹھائے گا اتنے ہی دن ضد کرے گا یہ بہت ساری الٹی سیدھی باتیں اور خیالات توہمات اس میں لکھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب شرک اور ناجائز ہیں اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرمائے مظاہر حق مشکات شریف سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے وعن ابی جریج جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت المدینہ فرأیت رجلا یصدر الناس عن رأیہ لا یقول شیئا الا صدروا عنہ قلت من هذا قالوا هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت علیک السلام یا رسول اللہ مرتین قال لا تقل علیک السلام علیک السلام تحیۃ المیت قل السلام علیک قلت انت رسول اللہ فقال انا رسول اللہ الذي ان اصابك ظلم فدعوته کشفہو عنکا وَإِنْ أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةٌ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلَاتٍ فَظَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتُهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ قُلْتُ اِعْهَدْ إِلَيَّ قَالَ لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُبًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاطًا قَالَ وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ ان ذلك من المعروف وارفع ازارك الى نصف الساق فان ابيت فالى الكعبين واياك واسبال الازار فانها من المخيله وان الله لا يحب المخيله وان امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فانما وبال ذلك عليه. حضرت ابي جريج رضي الله عنه جن کا نام جابر بن سلیم بھی ہے کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ ان کی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی ان کے کہنے پر لوگ عمل کرتے ہیں چنانچہ خود راوی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. راوی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دو مرتبہ یہ کہا علیک السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا علیک السلام نہ کہو کیونکہ علیک السلام کہنا میت کے لیے دعا ہے البتہ السلام علیک کہو کیونکہ اس طرح افضل ہے. اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. وہ اللہ کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف و مصیبت پہنچے اور تم اسے پکارو تو وہ تمہاری تکلیف و مصیبت کو دور کرے. وہ اللہ کہ اگر تمہیں قحط سالی اپنی لپیٹ میں لے اور تم اسے پکارو تو زمین میں تمہارے لیے سبزہ اگا دے. اور اگر تم زمین کے کسی ایسے حصے میں اپنی سواری گم کر بیٹھو کہ جہاں نہ پانی کا نام و نشان ہو نہ درخت کا یا کوئی ایسا جنگل ہو جو آبادی سے دور ہو اور پھر تم اسے پکارو تو وہ تمہاری سواری تمہارے پاس واپس بھیج دے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو برا نہ کہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی کو برا نہیں کہا نہ آزاد کو نہ غلام کو نہ اونٹ کو اور نہ بکری کو. یعنی جب کسی انسان کو برا نہیں کہا تو کسی حیوان کو بھی برا نہیں کہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو. یعنی اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرو یا کوئی دوسرا تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے اور وہ نیکی کتنے ہی کم تر درجے کی کیوں نہ ہو اسے حقیر نہ جانو. بلکہ اگر کوئی تمہارے ساتھ کم تر درجے کی بھی نیکی کرے تو اسے بہت جانو اور اس کا شکریہ ادا کرو اور خود تم سے جو نیکی ہو سکے اس کے کرنے کو غنیمت جانو. اور جب تم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو تو خندہ پیشانی اختیار کرو. یعنی جب تم کسی سے ملو تو اس سے تواضع اور خوش کلامی سے پیش آؤ تاکہ تمہارے اس حسن خلق کی وجہ سے اس کا دل خوش ہو کیونکہ یہ بھی ایک نیکی ہے. اور تم اپنی ازار یعنی پاجامہ لنگی وغیرہ اس کو نصف پنڈلی تک اونچا رکھو. اگر اتنا اونچا رکھنا تم پسند نہ کر سکو تو ٹخنوں تک رکھو مگر ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو. اس لیے کہ ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانا تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتے. نیز اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا لان تان کرے اور تمہارے کسی ایسے عیب پر تمہیں عار دلائے جسے وہ جانتا ہے تو تم انتقاماً اس کے کسی عیب پر کہ جسے تم جانتے ہو اسے عار نہ دلاؤ کیونکہ اس کا گناہ اسے ہی ملے گا. یعنی اس نے جو تانا دیا یا گالی دی یا کسی کے عیب پر اس کو کسی کے عیب کو کھولا تو اس کے بدلے میں اگر اس نے اس کے عیب کو کھولا تو وہ بدلہ دنیا ہی میں برابر ہو جائے گا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی عار دلائے کہ تمہارے اندر فلاں فلاں عیب ہے یا فلاں وقت تم نے فلاں برائی کی تھی فلاں برائی میں مبتلا ہوئے تھے تو اس کے بدلے میں اگر وہ اس کا کوئی عیب جانتا ہو تو اس سے بدلہ نہ اتارے اس کا عیب نہ کھولے. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم ذبحوا شاة ف فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منها قالت ما بقی الا کتفها قال بقی کلها غیر کتفها. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے ایک بکری ذبح کی, جب اس کا گوشت تقسیم ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ بدر شانے کے اور کچھ باقی نہیں, یعنی اس کا سب گوشت تقسیم کر دیا ہے, صرف اس کا شانہ باقی رہ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بجز شانے کے اور سب باقی ہے, یعنی کہ جتنا گوشت تقسیم ہو گیا اللہ کے راستے میں وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا, اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. لہذا جو گوشت تقسیم ہو گیا اللہ کی راہ میں وہ اللہ کے پاس پہنچ کر محفوظ ہو گیا, اور جو یہاں بچ گیا وہ فانی ہو گیا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا کان فی حفظ من اللہ ما دام علیہ منہ خرقۃ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا یعنی کوئی کرتا پاجامہ وغیرہ پہناتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست حفاظت میں رہتا ہے, یعنی جس نے پہنایا وہ حفاظت میں رہتا ہے جب تک کہ اس مسلمان کے بدن پر اس کے کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی ہوتا ہے, یعنی جب تک وہ کپڑا اس مسلمان کے جسم پر قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ وہ جس جو دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زبردست حفاظت میں رہتا ہے. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرفعہ قال ثلاثة يحبهم الله رجل قام من الليل يتلو كتاب الله ورجل يتصدق بصدقة بيمينه يخفيها أراه قال من شماله ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطریق مرفوع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں. ایک تو وہ شخص جو رات کے وقت کھڑا ہوتا ہے اور کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے, اور دوسرا وہ شخص جو نفل صدقہ اپنے داہنے ہاتھ سے دے اور اسے چھپائے رکھے. راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بائیں ہاتھ سے چھپائے رکھے, یعنی دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, اور تیسرا وہ شخص جو میدان جنگ میں اس وقت دشمن کے سامنے ڈٹ گیا جبکہ اس کے ساتھیوں کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے. باقی انشاءاللہ یہ جو مجلس کا سلسلہ ہے یہاں تک ختم ہوا, اور باقی ایک دو باتیں عرض کرنے کا جی میں تھا, اور وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے, اس میں بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کثرت عبادت کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ رمضان مبارک میں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے رمضان مبارک کی, اور اس میں تھوڑے تھوڑے عمل پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر نفل عمل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے, اور ہر فرض کے برابر کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے ہر فرض عمل کا. یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر عمل کے لیے ہے کہ جو نفل اعمال ہیں مستحب اعمال ہیں ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے, اسی طرح فرض کا درجہ بڑھ جاتا ہے 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس فضیلت کو لینے کے لیے ہر مسلمان ذوق و شوق دکھانا چاہتا ہے لیکن دکھا نہیں پاتا, تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جو روزہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تو یہی خود ایک بہت بڑی عبادت ہے اس مہینے کی, اور اسی طرح سے جو رات کا قیام ہے یعنی تراویح ہے وہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. پورے مہینے کے اندر 600 رکعتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پڑھ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. اور اس کے اندر جو تلاوت ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہر ہر حرف پر 100 نیکی مل رہی ہے, اور ہر سجدے کے اندر 2500 نیکیاں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر سجدے پر 2500 نیکیاں ہیں. تو مایوس نہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ, ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. جس طرح ایک باپ کو اپنے بچے سے ایسی شفقت ہوتی ہے کہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ اٹھوانا اسے پسند نہیں ہوتا, اس کی شفقت گوارا نہیں کرتی, تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے. وہ اپنے بندوں سے ایسی مشقت کا مطالبہ کا نہیں ہے کہ اپنے تحمل سے زیادہ بندے عمل کریں اور اس کے نتیجے میں ان کی صحت میں نقصان آ جائے یا ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے تحمل نہ ہونے کی وجہ سے. لہذا اس میں اگر تھوڑا عمل بھی ہمیں نصیب ہو جائے لیکن قبول ہو جائے تو ہمارے لیے بڑی چیز ہے. لہذا روزہ خود ایک بڑی عبادت ہے کہ صبح سے لے کر مغرب تک بھوکے پیاسے رہنا اللہ کے لیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک سب سے بڑی عبادت میں لگا کر رکھیں جس کا جو ہے کوئی مثل نہیں ہے, اور وہ ہے گناہ سے بچنا. ہاں, ابھی تک ہم لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھی نہیں ہے کہ گناہ سے بچنا بھی کوئی عبادت ہے. گناہ سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات پر زور دیا ہے, اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, یعنی گناہ مت کرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو. جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ کام نہ کرو. تو جگہ جگہ فرمایا ہے, اور اس پر اس عبادت پر اجر عظیم کا وعدہ بھی فرمایا ہے. من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا, جس نے تقوی اختیار کیا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ تقوی نام ہے پرہیزگاری کا, گناہ سے بچنے کا. لہذا جو انسان اپنے سر سے لے کر پیر تک اور دل کو ہی جو اندر ہے سینے کے اندر ان تمام اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی عبادت کر رہا ہے. اگر چیز کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے, اگر چیز کے ہاتھ میں مصحف قرآن پاک نہیں ہے, اگر چیز زیادہ نوافل نہیں پڑھ رہا, نماز میں نہیں کھڑا ہوا, نفل نمازوں میں نہیں کھڑا ہو سکتا, زیادہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا, زیادہ تحلیل زیادہ تحمید زیادہ تسبیح نہیں کر سکتا, لیکن یہ ایک عمل میں لگا ہوا ہے کہ سب سے پیر تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میرا کوئی عضو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائے. ہر وقت اس کو یہ فکر اور یہ دھیان لگی ہوئی ہے کہ کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہی ایک بہت بڑی عبادت ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ تم گناہ سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. درحقیقت یہ نفس کے ساتھ ایک جنگ ہے, ایک مشقت کا ہی کام ہے. بظاہر جسمانی مشقت نہیں ہے اس میں, لیکن نفس کے ساتھ ہر وقت ایک جنگ ہے کہ ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش, ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش, میں وہ دل کو دل مجھ کو ہے پریشان کیے ہو. تو ہر وقت کی یہ نفس کے ساتھ جنگ چل رہی ہے, اور یہ ایک دل کا عمل ہے کہ گناہوں کے تقاضے کے باوجود, اور گناہ کوئی ایک قسم کے نہیں ہیں, آپ کے گناہ بھی ہیں, نامحرموں کو دیکھنا, گندی فلمیں دیکھنا, اور جھوٹ باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے, نامحرم رشتوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے, ان کو دیکھنا, یہ سب بڑا گناہ ہے. اسی طرح زبان کے بھی گناہ ہیں کہ زبان سے غیبت ہو جانا, غیبت کا تقاضا کہ دو آدمی بیٹھے یا دو عورتیں بیٹھیں, بس اور کوئی کام نہیں, فلاں نے ایسا کیا, فلاں سے فلاں ایسی فلاں ایسی, بس غیبت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا, تو لاز تقاضا ہو اپنی زبان کو یہ روک کر رکھا ہوا ہے. تو یہ مستقل عبادت میں مشغول ہے. تقاضا ہو رہا ہے کہ کسی کو برا کہہ دیں, فلاں کی برائی بیان کر دیں, لیکن یہ کرتا نہیں ہے. تو یہ ایک عمل ہے دل کا, اور دل میں تقاضا ہے گناہ کرے کہ یہ نہیں کرتا, اور زبان سے اس کو ادا نہیں کرتا. تو یہ دل کا عمل بھی ہے اور زبان کا عمل بھی ہے. اسی طرح سے دل کے اعمال میں بدگمانی ہے, تکبر کے اعمال ہیں, عجب کے اعمال ہیں, حسد ہے, اس سے یہ بچ رہا ہے. اور اسی طرح سے زبان سے جھوٹ نہیں کہتا ہے، کسی کو تالا نہیں دیتا ہے، کسی کو برائی بیان نہیں کرتا ہے، کسی کو برا نہیں کہتا ہے، گالم گلوچ نہیں کرتا ہے، بلکہ غصہ آتا ہے لیکن فوراً خیال کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اگر میں نے اپنی زبان کو غلط استعمال کیا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا، تو میں اپنے روزے کے ثواب کو کھو بیٹھوں گا، خدا تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھوں گا، تو میرے روزے میں بھی نقصان آ جائے گا، تو یہ اس کو رو کے رکھا ہے۔ تو یہ خود بھی ایک نفس کے ساتھ جنگ ہے اور یہ مشقت کا کام ہے جس پر اجرت بھی بھاری ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دل تمام جسم کا بادشاہ ہے، تو دل چونکہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کی مزدوری بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، لہذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، خصوصاً دل کے گناہوں سے، تو یہ اعلیٰ مزدوری کر رہا ہے، اور اس کی مزدوری بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعظم لہ اجرا، کہ اس کو اجر عظیم دیا جائے گا، تو یہ اجر عظیم کا مستحق ہو رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، عمل تھوڑا کرے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حلوہ کھانا اتنا ضروری نہیں جتنا جوتوں سے پٹنا ضروری ہے، یعنی بچنا ضروری ہے، تو جوتوں سے بچ جائے۔ کوئی آدمی کہے کہ ہم تمہیں 10 جوتے لگائیں گے، حلوہ کھلائیں گے لیکن ساتھ میں تمہیں 10 جوتے لگائیں گے، تو کہے گا بھائی حلوہ کھانے سے بہتر ہے کہ ہاں ہمیں جوتے نہیں کھانے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم حلوہ بھی نہ کھائیں۔ تو یہ ضروری ہے گناہ سے بچنا، کیونکہ گناہ سے بچنے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہوتی ہے، اور دنیا میں بھی اس پر عذاب اور پریشانی اور طرح طرح کی مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں۔ لہذا نفل اذکار چاہے کم سے کم ہو ہمارے، لیکن جوتے کھانے والے اعمال سے بچنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے، اور اس سے کہیں زیادہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ تو لہذا جو لوگوں کو ان چیزوں سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم زیادہ عبادت نہیں کر پاتے، الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو معمولات یومیہ بتائے ہیں وہ الحمدللہ اتنے ہیں کہ اگر یہ بھی صرف یہ بھی رمضان مبارک میں پابندی کے ساتھ استقامت کے ساتھ ہم کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ اللہ تعالی ہمیں اس پہ اجر و ثواب دے دیں گے، کافی وافی ہو جائیں گے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات اپنے محفوظات میں لکھی ہے، کم و بیش اس کا مفہوم یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرے معمولات یومیہ میں رمضان المبارک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم دن بھر میں عام دنوں میں بھی وہی معمولات کرتے ہیں جو اپنے تحمل کے حساب سے انتہا اس کی انتہا ہوتی ہے، تو رمضان المبارک میں بھی اگر ہم ان کو پورے صرف اتنے ہی معمولات بھی پورے کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بڑی نعمت ہو جائے گی۔ اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، اداسی کی کوئی بات نہیں ہے، جتنا ذکر و اذکار ہم سے ہو جائے، جتنی تلاوت ہم سے ہو جائے، جتنی نفل ہو جائے، اور جو نیکی بھی ہم سے ہو جائے، اس پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یہ اپنے دل میں استحضار رکھیں کہ جو کچھ بھی نیکی ہم کر رہے ہیں یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور ان کی توفیق سے ہے، ہمارا کوئی کمال اس میں نہیں ہے، ہماری کوئی بہادری نہیں ہے، ہماری کوئی پہلوانی نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور امید بھی اس کی قبولیت کی رکھے، اور ایک گناہ خوف بھی ہو کہ معلوم نہیں قبول ہے کہ نہیں، لیکن امید بھی رکھے کہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ایک بزرگ ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے پوچھا کہ اتنی اللہ اللہ تو ہم کرتے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ قبول ہے یہ نہیں، فرمایا کہ ظالم جب ایک بندہ دوسری بار اللہ کہتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کا پچھلا اللہ کہنا قبول ہے، جب ہی اس کو دوسری بار کہنے کی توفیق ہوئی۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، جب دوسری بار نماز کو جاتا ہے تو اس چیز کی علامت ہے کہ پہلے والی نماز اللہ تعالیٰ نے اس کی قبول کر لی، جب ہی اس کو اگلی نماز کی توفیق دی۔ تو ایک گنا خوف بھی رکھے کہ عدم قبولیت کا، لیکن ساتھ میں امید بھی رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کوئی توفیق دے رہے ہیں نیک اعمال کی تو ضرور پھر وہ قبول بھی فرمائیں گے، وہ بہت ہی احسان کرنے والے مالک ہیں اور نیکیوں کو وہ ضائع نہیں کرتے، قبول فرما لیتے ہیں۔ ہماری لاکھوں کروڑوں نقائص کے باوجود اور ٹوٹی پھوٹی عبادت کے باوجود وہ بہت ہی کریم مالک ہیں، وہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک بات خاص طور سے یہ کہ رمضان مبارک کے جو چار اعمال خصوصیت کے ساتھ بتلائے گئے ہیں کہ کلمہ شریف کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں اس مہینے میں، اور جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ. تو گاہ گاہ وقفے وقفے سے, یہ نہیں کہ مستقلا دماغ پر بوجھ پڑنے لگے, تحمل سے زیادہ پڑنے لگے, بلکہ یہ ہے کہ مثلا ایک مثال ہے کہ جب فرض نماز پڑھی تو اپنے اوپر 10 مرتبہ یہ مقرر کر لیں کہ سارے فرض نماز کے ساتھ ہم 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے, اور اسی طرح سے 3 مرتبہ استغفار کر لیں گے مثلا, اور اسی طرح سے مختلف دعائیں منقول ہیں جنت کی طلب کی اور دوزخ سے پناہ کی. مثلا اللهم انی اسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل فاعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. ایک دعا یہ بھی ہے اور ایک دعا یہ بھی ہے, اللهم انی اسألک رضاک والجنہ فاعوذ بک من سخطک والنار. یا اردو ہی میں ہم مانگ لیں کہ اے اللہ کیا ہم آپ سے جنت کی طلب کرتے ہیں اور دوزخ سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. تو یہ اس طرح سے وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا جب دھیان آ جائے دھیان کر کے ان اعمال کو کر لیا جائے, اور باقی جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری پوری کوشش کریں. ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو, پاؤں سے چل کر کسی گناہ کی طرف جانا یہ پاؤں کا گناہ ہے, اور اسی طرح سے رسموں میں شرکت اور غیر شرعی تقریبات میں شرکت, ان چیزوں سے مکمل اجتناب کریں. بازاروں میں پھرنے سے مکمل اجتناب کریں کہ اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض ترین جگہیں بازار ہیں, بری جگہیں ہیں, یہ بے ضرورت نہ جائیں. اور خصوصاً رمضان المبارک کے اندر جو یہ عید کی تیاری کے لیے مختلف کپڑے اور ان کی میچنگ اور چوڑیاں اور میک اپ اور جوتیاں ایک لشکر ہے, تو اس کو مقصود نہ بنائیں. جو چیز آسانی سے حاصل ہو جائے وہ منع نہیں ہے عید کی تھوڑی بہت تیاری کرنا, لیکن اچھے عقل مند لوگ تو رمضان المبارک سے پہلے ہی سب چیز اپنی لے لوا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ ان مبارک اور مقدس لمحات کو ہم بازاروں میں ضائع نہ کریں. بازار میں نکلتے ہیں سینکڑوں خرابیاں سینکڑوں گناہوں کا باعث بنتا ہے, اور اختلاط الگ ہوتا ہے یعنی نامحرموں کا اختلاط ہوتا ہے, اور کہیں کہیں ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ گانے بجانے بھی چل رہے ہوتے ہیں, وہ کانوں میں پڑتے ہیں, بدنگاہی بھی ہو جاتی ہے, اور بازار خود ایک مقبوض جگہ ہے اللہ کی ناپسند جگہ ہے. لہذا اگر ضرورت شدیدہ میں نکلنا بھی ہو تو جلد از جلد اپنی ضرورت کو پوری کر کے فوراً گھر واپس آ جائے, اور راتوں کے اندر تو ہرگز نہ نکلے, ٹریفک بھی بہت ہوتا ہے, ایک کام کے اندر وقت بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے, معمولی سا کام ہوتا ہے اس کے لیے وقت بھی, اور ہر چیز کی میچنگ کے لیے اور ایک سے ایک ڈیزائن دیکھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے, یہ بڑی ناشکری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمائے جس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. جیسا کہ بتا دیا کہ ہر نفل عمل اس میں فرض کے ثواب کو پہنچ جاتا ہے, اور ہر فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے, اسی طرح سے گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ اس مقدس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنا چاہیے, اور ہم اگر گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو اس مہینے کی اور اس کے اوقات کی ناقدری اور ناشکری ہوگی, جس پر خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا بہت سخت اندیشہ ہے کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت دی اور تم نے اس کو غفلت میں ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی پوری پوری قدر کی توفیق عطا فرمائے, اور مایوسی کی بالکل کوئی بات نہیں ہے, خطا ہو جائے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ, ابھی حدیث پاک ہم پڑھ کے بیٹھے ہیں کہ بندہ 70 بار بھی اگر گناہ کر لے لیکن ہر بار وہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگ لیتا ہے, خطا اس سے ہو جاتی ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دیتے ہیں بخش دیتے ہیں. تو خطا ہو جائے تو معافی مانگ لے اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا. تو اس طرح سے یہ ہے کہ زیادہ ذکر و وظائف اگر نہ ہو سکیں تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. جو یہ 2 بڑی عبادت ہیں روزہ اور 1 تراویح, اس کو پورے پورے حق کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. مثلا تراویح ہے, اس میں ظاہر ہے کہ افطاری اور یہ کھانے پکانے اور اس کے اہتمام اور افطار پارٹیاں کرنا, اس کے اندر انسان تھک جاتا ہے, تو نماز میں جو ہے شوق کم ہو جاتا ہے, ذوق کم ہو جاتا ہے, اور تھکن میں نماز پڑھتا ہے. تو اپنے اوپر کام, مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عورتوں پر کام ہلکا رکھیں, اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ بے ضرورت افطاریوں میں بہت زیادہ نہ لگیں, چند چیزیں اچھی جو رغبت والی ہیں بنا لیں, اس میں کوئی حرج نہیں. بہت زیادہ اہتمام کرنے سے آدمی تھک جاتا ہے, اور عبادات سے غفلت ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ عبادات جو ہے اس میں ذوق و شوق کی کمی ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو ہلکا رکھیں, عبادات پر زیادہ زور دیں, اپنی نیند کو بھی پورا رکھیں. انشاءاللہ تعالی رمضان خیر سے گزر جائے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.